وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے 11 ستمبر تک امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پر 9/11 کے دہشت گرد حملے کے 20 سال بعد امریکی فوج کے افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ کے اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قوم سے خطاب کے دوران صدر بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ منتشر ہو چکی ہے اور اسامہ بن لادن کو کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کی اس طویل ترین جنگ کو انجام تک پہنچایا جائے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ میں افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کی نمائندگی کرنے والا 4th امریکی صدر ہوں۔ اس سے پہلے 2 ریپبلکن اور 2 ڈیموکریٹک صدر افغانستان کی جنگ کے خاتمے کی کوشش کر چکے ہیں، اور اب یہ ذمہ داری 5ویں صدر کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے طالبان کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے عمل کے دوران حملے کیے تو امریکہ اور اتحادی مل کر اس کا سخت اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 20 برس سے جاری جنگ کا خاتمہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ طالبان نے صدر بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلا کے فیصلے کو دوحا معاہدے اور وعدوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جیسا کہ اس معاہدے پر اقوام متحدہ کے نمائندوں اور متعدد عالمی ملکوں اور تنظیموں کی موجودگی میں دستخط کیے گئے تھے، اس لیے یہ لازم ہے کہ ان تمام ملکوں اور تنظیموں کو جو معاہدے کے عینی شاہد تھے امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور افغانستان سے تمام فوجوں کا مقررہ وقت پر انخلا کرے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق صدر بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلا کے اعلان کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کابل کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ نائب صدارتی ترجمان محمد امیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر خارجہ بلنکن نے صدارتی محل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ افغانستان کے اعلی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ کے دفتر نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ وزیر خارجہ بلنکن نے ان سے آج ملاقات کی۔ ملاقات کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ اسی اثنا میں افغان صدارتی دفتر نے کہا کہ افغانستان صدر بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلا کے حالیہ بیان کا احترام کرتا ہے اور وہ اس عمل کی تکمیل میں تعاون کرے گا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جنوبی صوبے زابل کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات ضلع شاہجوئی کے اڈے پر طالبان کے کار بم حملے میں افغان فوج کے 11 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ زابل صوبے کی پولیس کے سربراہ محمد وائس سمیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے 3 اطراف سے افغان سیکیورٹی پر حملے کیے جنہیں پسپا کر دیا گیا۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے افغانستان سے اپنی تمام فوجیں نکال لے گا۔ نیٹو کے سربراہ یینس اسٹالٹنبرگ نے بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ نیٹو کے لگ بھگ 7,000 فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے نے تمام فرانسیسی شہریوں اور کمپنیوں کو عارضی طور پر پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق گزشتہ کئی روز سے پاکستان میں جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد فرانسیسی سفارت خانے نے اس بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ IMF کی پاکستان میں نمائندہ ٹیریسا ڈابان سانچیز نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث معیشت پر منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز کی مزید فراہمی بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں 12% شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 دنوں میں وہ اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے کم قیمت اور کم پسندیدہ اشیاء کا انتخاب کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، جبکہ 21% شہری دوستوں اور رشتے داروں کی مالی مدد سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے 11 ستمبر تک امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پر 9/11 کے دہشت گرد حملے کے 20 سال بعد امریکی فوج کے افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ کے اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قوم سے خطاب کے دوران صدر بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ منتشر ہو چکی ہے اور بن لادن کو کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کی اس طویل ترین جنگ کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
صدر بائیڈن نے کہا کہ میں افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کی نمائندگی کرنے والا چوتھا امریکی صدر ہوں۔ اس سے پہلے 2 ریپبلکن اور 2 ڈیموکریٹک صدر افغانستان کی جنگ کے خاتمے کی کوششیں کر چکے ہیں، اور اب یہ ذمہ داری 5ویں صدر کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ صدر بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی انتظامیہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیام امن سے متعلق بات چیت اور افغان فوج کی تربیت کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کو اس بات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دہشت گرد گروپ کے استعمال میں نہ آنے دینے کے وعدے کی پاسداری کریں۔ صدر جو بائیڈن نے طالبان کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے عمل کے دوران حملے کیے تو امریکہ اور اتحادی مل کر اس کا سخت اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہیرمن کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ افغانستان سے افواج کی واپسی اس وقت عالمی سطح پر درپیش ان مسائل پر نظر رکھنے کے لیے ناگزیر ہے جن کا سامنا امریکہ کو 2 عشروں قبل نہیں تھا۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ انتظامیہ سمجھتی ہے کہ عسکری طاقت سے افغانستان کے اندرونی سیاسی چیلنجز پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اور اس سے افغانستان کے اندرونی تنازعات کا خاتمہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا افغانستان میں فوجی آپریشنز ختم کرنے کے بعد ساری توجہ سفارتی سطح پر امن مذاکرات کی کوششوں کی حمایت پر ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو نے بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے افغانستان سے اپنی تمام فوجیں نکال لے گا۔ نیٹو کے سربراہ ینس سٹولٹنبرگ نے بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ نیٹو کے لگ بھگ 7,000 فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ سٹولٹنبرگ نے کہا کہ ہم 1 مئی سے نیٹو ریزولیوٹ سپورٹ فورسز کی واپسی کا آغاز کریں گے، اور یہ کہ ہم اپنے تمام فوجیوں کی واپسی کو چند مہینوں میں مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کو 1 مئی کی بجائے 11 ستمبر 2021 کو دوحہ امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب بدھ کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے 11 ستمبر 2021 تک تمام فوجیوں کے انخلا کا اعلان کیا، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے اعلان کے بعد طالبان پر دباؤ بڑھے گا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام بات سے نظر الاسلام۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ طالبان کچھ ضمانتیں چاہیں گے کہ کہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انخلا کی اس نئی ڈیڈ لائن میں مزید اضافہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ طالبان اپنے 2 مطالبات کے پورا کرنے پر بھی اصرار کریں گے، جس میں مزید قیدیوں کی رہائی کے علاوہ اپنے رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے خارج کیے جائیں۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے رحیم اللہ سزائی کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ دوحہ میں کیے گئے امن معاہدے کے خلاف ورزی تو کر دی ہے، تاہم افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے مزید وقت مل گیا ہے، اور استنبول کانفرنس میں بین الافغان امن مذاکرات میں پیش رفت کی توقع بڑھ گئی ہے۔
اگر وہ اس میں پیش رفت ہوتی ہے تو یہ ایک مثبت بات ہوگی، کیونکہ اگر بغیر کسی امن معاہدے کے غیر ملکی فوج نکل جائے تو پھر بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔
بدھ کے روز واشنگٹن میں امریکی صدر نے تمام افواج کا افغانستان سے 11 ستمبر 2021 کو انخلاء کا اعلان کیا۔ صدر بائیڈن کے اعلان کے بعد نیٹو اتحاد نے بھی افغانستان میں اپنا آپریشن ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ماہرین صدر بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کی پالیسی کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی سینٹ میں فورن ریلیشنز کی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سعید کا کہنا ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں مزید رہنے سے وہاں کی صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
میرے خیال میں فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے، کیونکہ جتنی دیر رہتے بھی فرق تو پڑنا نہیں تھا۔ جب 1.5 لاکھ امریکن فوج کچھ نہ کر سکی تو 3.5 ہزار یا 10 ہزار نیٹو کے ٹروپس کیا کر سکتے تھے۔ اور بیسکلی صدر بائیڈن اعلان کر رہے ہیں کہ 9/11 کا جو وہ ایک چیپٹر تھا وہ 2021 کو کلوز ہو جائے گا۔
مشاہد حسین سید کے مطابق فوجیوں کے انخلاء میں 4 ماہ کی تاخیر سے سیکیورٹی کی صورتحال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تاہم انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر افغانستان میں فریقین حکومت سازی کے حوالے سے کسی نتیجے پر بروقت نہیں پہنچتے ہیں تو خانہ جنگی کی صورت میں اس کے اثرات پاکستان پر براہ راست مرتب ہو سکتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ادھر کابل کے متعدد رہائشیوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے غیر ملکی افواج کے انخلا پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ غیر ملکی افواج افغانستان سے جا رہی ہیں، بین الاقوامی برادری کو افغان سیکیورٹی فورسز کو مالی مدد فراہم کرنا چاہیے۔ شہریوں نے پچھلے 20 سالوں میں عالمی برادری کی طرف سے فراہم کی جانے والی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ ترکی کانفرنس میں شرکت کریں اور افغانستان میں جاری تنازع کو پرامن طور پر ختم کریں۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں نے بھی قیام امن سے قبل غیر ملکی فوج کے انخلا پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں اگر طالبان اور افغان حکومت امن معاہدے پر راضی نہیں ہوئے تو افغانستان ایک اور خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے انخلا کے لیے بھی ابھی مناسب وقت نہیں۔ بامیان علماء کونسل کے نائب سربراہ سجاد محسنی نے کہا کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کی صورت میں افغانستان 90 کی دہائی میں واپس آ سکتا ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی، جبکہ پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے نے تمام فرانسیسی شہریوں اور کمپنیوں کو عارضی طور پر پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق گزشتہ کئی روز سے پاکستان میں جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد فرانسیسی سفارت خانے نے اس بارے میں فیصلہ کیا۔ فرانسیسی شہریوں کو سفارت خانے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو لاحق سنگین خطرات کے باعث فرانسیسی شہریوں اور کمپنیوں کو عارضی طور پر ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کابینہ ارکان کو پنجاب حکومت کی ایک رپورٹ بھی بھجوائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے ملک بھر میں ہنگامہ آرائی اور سڑکوں کی بندش کی گئی۔ پرتشدد کاروائیوں کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 580 زخمی ہوئے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 30 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے تحریک لبیک کے 2063 کارکن گرفتار کر کے 115 مقدمات درج کیے ہیں۔ دوسری جانب فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان میں فرانس کے سفارت خانے نے تحریک لبیک کی طرف سے پرتشدد کاروائیوں کے بعد خطرات کے باعث اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس جماعت کا مستقبل اب کیا ہوگا، اس بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شکیل انجم کہتے ہیں کہ اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے والی ایسی جماعتوں کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیا جاتا۔
وہ کس کس روپ میں آ سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں سے نہیں لڑا جا سکتا، اور خصوصاً پیچھے جس کی فوج ہو اس سے نہیں لڑا جا سکتا۔ یہ فیصلہ کسی ایسے انداز میں نہیں کیا گیا کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہو، نہیں، یہ انٹرنیشنل پریشر پہ کیا گیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ لبیک جیسے شدت پسند گروہ اسلام کی شناخت کو بدلنا اور تشدد انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے گروہ کی کوششوں کو ناکام بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا تھا پوری دنیا نے دیکھ لیا، صورتحال خرابی کی طرف جا رہی تھی، پابندی لگانا ضروری تھی۔ سینئر صحافی اعزاز سید کہتے ہیں کہ اس جماعت پر دہشت گردی کے واضح الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جماعت انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کا رخ بھی کر سکتی ہے.
ریاست ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے, یہ ملٹنسی کی طرف جائے گی تو بالکل یہ ان کے جو ایلیمنٹس ہیں کچھ ایلیمنٹس ان کے ملٹنسی کی طرف جائیں گے, بڑی تعداد نہیں ہوگی لیکن چھوٹی تعداد ہوگی.
تنزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس جماعت پر پابندی کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر دباؤ موجود تھا. پاکستان پر یورپی ممالک کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس جماعت کے خلاف کارروائی کرے. فرانسیسی سفارت خانے نے موجودہ حالات میں محدود تعداد میں عملے کے ساتھ سفارت خانہ کھلا رکھنے کا اعلان کیا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث معیشت پر منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز کی مزید فراہمی بھی کی جا سکتی ہے. دوسری جانب گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں 12% شہریوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 دنوں میں وہ اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے کم قیمت اور کم پسندیدہ اشیاء کا انتخاب کرنے پر مجبور ہوئے ہیں, جبکہ 21% شہری دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد کے تھنک ٹینک ایس ٹی پی آئی کے زیر اہتمام آن لائن مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے ٹیریسا ڈیبن نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس کی اصلاحات چاہتے ہیں, تاہم ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے کرونا وائرس ٹیکس اور کرونا کے اخراجات کے لیے ویلتھ ٹیکس لگانا یا نہ لگانا پارلیمنٹ کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مرکزی بینک کی خود مختاری کے حوالے سے عالمی ادارے نے ہدایات نہیں دی ہیں. خیال رہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گزشتہ ماہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی تھی جسے ناقدین نے آئی ایم ایف کی شرائط قرار دیا تھا. آئی ایم ایف کی نمائندہ نے کہا کہ کرونا سے پہلے پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف چل پڑی تھی اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اہداف پر عمل درآمد بھی ہو رہا تھا, تاہم انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے موجودہ قرضے اور حکومتی گارنٹیز معیشت کے 92.8% تک پہنچ چکے ہیں جو کہ تشویشناک بات ہے. ٹیریسا ڈیبن کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث غیر یقینی عالمی حالات پاکستان کے لیے چیلنج ہیں اور ان کے بقول پاکستان کو ٹیکس کی چھوٹ محدود کرنا ہوگی, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مستحکم اور غریب طبقے کی مدد کرنا ضروری ہے. معاشی امور کے ماہر اکبر زیدی کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ابتر حالت کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام مؤخر نہیں بلکہ ختم ہو جانا چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے کی جانب سے یہ عارضی ریلیف ہوگا جس سے پاکستان کو خراب معاشی حالات میں کچھ سانس لینے کا موقع ملے گا.
معیشت بھی بالکل تباہ کن صورت حال میں ہے, تو ضرورت یہ ہے کہ سپورٹ کیا جائے, پیسے دیے جائیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں, زندہ رہ سکیں, اور اگر ان کے پاس کاروبار ہے تو اس کو وہ پورا اس کو آگے لے کے جا سکیں. تو یہ سسپینڈ ہونا میرے خیال سے تو بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے.
کرونا وائرس کے باعث پاکستان کی خراب معاشی حالت کے اثرات عام آدمی پر بھی نمایاں ہو رہے ہیں. گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں 4 صوبوں کی خواتین اور مرد حضرات سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں اضافی طور پر کیا کر رہے ہیں, کہ جواب میں 17% نے کہا کہ وہ اپنی آمدن میں اضافے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کر رہے ہیں, اور 12% کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کھانے کی ضروریات کو محدود کر دیا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن نے بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان پر کہ بنگلہ دیش کے وہ غریب لوگ جنہیں اپنے ملک میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا بھاگ کر بھارت آ جاتے ہیں, سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. انہوں نے امت شاہ کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں امت شاہ کی معلومات محدود ہیں اور ان کا بیان ناقابل قبول ہے. امت شاہ نے مغربی بنگال میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں بنگلہ دیش سے در اندازی ہوتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اس کو روکے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن سے جب بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والے امت شاہ کے بیان کے تعلق سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور ایسے میں امت شاہ کا بیان غلط فہمی پیدا کرتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں بہت سے عقل مند لوگ ہیں جو دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور جو جاننے کے بعد بھی نہیں سمجھنا چاہتے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بنگلہ دیش میں بھوک سے کوئی نہیں مرتا, بنگلہ دیش کے شمالی اضلاع میں موسمی غریبی اور بھوک کا وجود نہیں ہے. ان کے بقول ہمیں بھارت جانے کی ضرورت نہیں بلکہ 100,000 سے زائد بھارتی شہری بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں اور بنگلہ دیش متعدد معاشرتی امور میں بھارت سے آگے ہے۔ بھارت بنگلہ دیش رشتوں پر گہری نظر رکھنے والے ایک سینئر تجزیہ کار عبدالسلام عاصم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کے بیانات نہ تو سرکاری پالیسی کا حصہ ہیں اور نہ ہی باہمی رشتوں سے ان کا کوئی تعلق ہے۔
اور اس کا تعلق جو ہے نا ہند بنگلہ دیش رشتے سے نہیں، اور یہ ایک انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ تو اس کی جو ہے نا جو پولیٹیکلی گرفت کرتے ہیں وہ گرفت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، انتخابی فائدہ نقصان ہونے والا ہوتا ہے۔
ان کے بقول دونوں ملکوں کے باہمی رشتے بہت مضبوط ہیں اور اس کا ادراک دونوں ملکوں کی قیادتوں کو ہے۔
بنگلہ دیش کے جو گولڈن جوبلی تقریبات ہوئی ہے، اس تقریبات میں ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو شرکت کرنا اسی رشتے کو رشتے کی ایک نئی کڑی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں باہمی تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ امت شاہ نے شمالی 24 پرگنا ضلع کے بدھان نگر میں منگل کے روز ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کمیونسٹ کانگریس اور ترنمول کانگریس کے لیے بنگلہ دیشی درانداز ووٹ بینک ہیں۔ ان کے بقول اگر صورتحال جوں کی توں برقرار رہی تو کلکتہ کو عنقریب دراندازی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر بی جے پی برسر اقتدار آتی ہے تو دراندازی کا خاتمہ کر دے گی۔ اس سے قبل پارلیمانی انتخابات کے دوران امت شاہ نے مبینہ بنگلہ دیشی دراندازوں کو دیمک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ بی جے پی حکومت ان کو چن چن کر بنگال سے نکال دے گی۔ اس بیان پر بھی بنگلہ دیش نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جاپانی وزیر اعظم یوشیہیدا سوگا جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن جائیں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں امریکہ اور جاپان کے اتحاد کی اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے جب ان ملکوں کے مشترکہ حریف چین کی طاقت اور جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال عہدہ سنبھالنے کے بعد سوگا کی حکومت نے بعض اوقات چین کی طرف کچھ زیادہ ہی سخت موقف اختیار کیا، جس میں مشرق اور جنوبی چین کے متنازع علاقوں میں بیجنگ پر انسانی حقوق کی پامالی اور دراندازی کا الزام عائد کیا گیا۔ وزیراعظم سوگا کے دورے سے قبل چین کی وزارت خارجہ نے جاپان کو بقول اس کے چین کے خلاف متعصبانہ خیال رکھنے والے کچھ ممالک کے ذریعے گمراہ کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ اس ماہ کے شروع میں چین نے اوکیناوا کے قریب بھی ایک بحری سٹرائک گروپ بھیجا جہاں امریکی فوجیں موجود ہیں۔ امریکہ اور جاپان اپنے اتحاد کو عموماً ایشیائی خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ امریکہ میں جاپان کے سفیر کوجیتو میتا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کے صدر جو بائیڈن کی کثیر جہتی اتحادوں میں واپسی اور بین الاقوامی برادری کی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی حمایت کرتا ہے۔ جاپانی سفیر نے مزید کہا کہ جاپان چین کے ساتھ بھی مستحکم تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم چین کے حوالے سے جاپان کے خدشات بدستور موجود ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ سلوک، ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہرین کے ساتھ زیادتی اور غیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں پر تنقید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ آج جمعرات کے روز ویانا میں امریکہ اور ایران 2015 کے ایرانی جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ آیا اتوار کے روز ایران کی اہم جوہری تنصیب پر ہونے والے دھماکے کے بعد بالواسطہ مذاکرات جو گزشتہ ہفتے شروع ہوئے تھے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ جین ساکی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ سفارتی گفتگو اگرچہ بالواسطہ ہوگی، کل ویانا میں دوبارہ شروع کی جائے گی۔ اس سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدوں کو بچانے کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات میں پیش کی گئی ابتدائی تجاویز اس قابل نہیں کہ ان پر نظر ڈالی جا سکے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران کی یورینیم افسودگی کے لیے تعمیر کردہ مرکزی تنصیب تناز جوہری سینٹر پر حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر عالمی طاقتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان کے آغاز پر اپنے خطاب میں ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز بالعموم توہین آمیز اور متکبرانہ ہوتی ہیں اور اس قابل نہیں ہوتی کہ ان پر غور کیا جائے۔ تاہم بدھ کے روز ایران کے صدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ ویانا میں جاری بات چیت ایران کے جوہری پروگرام پر کسی مذاکراتی حل اور عائد کردہ پابندیاں اٹھائے جانے پر منتج ہوگی۔ ادھر سعودی عرب نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مزید کشیدگی کو ہوا دینے سے پرہیز کرے اور جاری مذاکرات میں سنجیدگی اختیار کرے۔ کچھ خبریں کرونا وائرس کے بارے میں. برطانیہ اور فرانس کے سابق رہنماؤں سمیت 60 سے زیادہ سابق سربراہان مملکت اور نوبل انعام یافتہ 100 سے زائد شخصیات نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ COVID-19 ویکسین سے متعلق املاک و دانش کے اصولوں کی چھوٹ کی حمایت کریں. انہوں نے صدر بائیڈن کے لیے بدھ کے روز نیوز ایجنسیوں کو بھیجے گئے ایک مشترکہ خط میں کہا کہ اس چھوٹ سے غریب ملکوں میں وبائی بیماریوں کے خلاف ویکسین کی تیاری اور اس سے نپٹنے کے عمل میں تیزی آئے گی اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہیں برسوں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین نے فائزر بایون ٹیک سے COVID-19 ویکسین کی 50 ملین اضافی خوراکوں کے لیے معاہدہ طے کر لیا گیا ہے. ویکسین کی یہ خوراکیں آنے والے مہینوں میں فراہم کر دی جائیں گی. اور وائٹ ہاؤس نے 10 روسی سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل کرنے کے ساتھ روس کے خلاف نئی تعزیرات کا اعلان کیا ہے. یہ اقدامات گزشتہ برس کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی اور امریکی وفاقی اداروں کی ہیکنگ کے باعث اٹھائے گئے ہیں. امریکہ نے پہلی مرتبہ دخل اندازی کو روسی انٹیلیجنس سروس سے منسلک کیا ہے. یہ تعزیرات جو ہفتوں سے انتظامیہ کو تجویز کی گئی تھی سولر ونز بریچ نامی ہیک کی پاداش میں کریملن کے خلاف پہلی جوابی کاروائی ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوکرین پر روس کے فوجی حملے کو 7 سال ہو گئے ہیں جب اس نے کرائمیا کے جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے ساتھ ضم کرنے کی کوشش کی تھی. 18 مارچ کو امریکہ نے 7 ملکوں کے گروپ G7 کے 6 دوسرے ارکان کے ساتھ یوکرین میں روسی جارحیت کی مذمت کی. ایک مشترکہ بیان میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان نے یوکرین میں روس نے جو کچھ کیا ہے اسے ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم کھلم کھلا طور پر کرائمیا کی خود مختار جمہوریہ اور سیوسٹوپول کے شہر پر روس کے عارضی قبضے کی مذمت کرتے ہیں. اس کارروائی کو جائز حیثیت دینے کی روس کی کوششیں قابل تسلیم نہیں ہیں اور نہ ہوں گی. G7 کے وزراء خارجہ نے اقوام متحدہ کے منشور ہیلسنکی کے فائنل ایکٹ اور پیرس کے میثاق کا حوالہ دیا جس میں واضح طور پر کسی بھی ملک کی علاقائی یکجہتی کے احترام کے لیے کہا گیا ہے اور ساتھ ہی سرحدوں کو تبدیل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی ممانعت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے علاقے کی یکجہتی کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے روس نے صاف طور پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اصولوں سے انحراف کیا ہے. انہوں نے جزیرہ نما میں روس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں خاص کر کرائمیا کے تاتاروں کے حقوق کی پامالی کی بھی مذمت کی جس میں انسانی حقوق کی شدید زیادتیاں سیاسی بنیاد پر جبر و استبداد اور ہراسانی کے دوسرے طریقے شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرے، بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دے اور ان تمام لوگوں کو جنہیں غیر منصفانہ طور پر حراست میں رکھا جا رہا ہے فوری طور پر رہا کر دیا جائے. G7 نے کرائمیا کے بارے میں یوکرین کے اس پلیٹ فارم کی بھی حمایت کا اظہار کیا جو ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد کرائمیا پر روس کے قبضے، جزیرہ نما میں فوجی سرگرمیوں میں اضافے اور کرائمیا کی آبادی پر روس کی جانب سے ڈھائی جانے والی انسانی حقوق کی زیادتیوں کی مذمت کے لیے ہم خیال ملکوں کو یکجا کرنا اور ساتھ ہی ان کے مسائل کو آگے بڑھانے پر توجہ دینے کی خاطر قراردادیں تیار کرنا ہے. وزرائے خارجہ نے روس کی جانب سے یوکرین کو بدستور عدم استحکام کا شکار کرنے، خاص کر ڈونسک اور لوہانس کے علاقوں میں کی جانے والی کارروائیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ منسک کے معاہدوں پر مکمل عمل درآمد امن کے لیے مستقبل کا راستہ ہے. اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سفارتی راہ اختیار کرنے میں مدد دینے کے لیے نارمینڈی فارمیٹ کے شرکا کے طور پر فرانس اور جرمنی کی کوششوں کو بھی انہوں نے سراہا. G7 نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وہ تعزیرات پر عمل درآمد کا پوری طرح عہد کیے ہوئے ہے اور بین الاقوامی طور پر اس کی تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر یوکرین کی آزادی، اقتدار اعلیٰ اور علاقائی یکجہتی کی حمایت میں وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. 2014 میں روسی یلغار کے بارے میں فروری کے مہینے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جو کچھ کہا تھا اس کی ہمنوائی کرتے ہوئے G7 کے وزراء نے اعلان کیا کہ کرائمیا یوکرین ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
آج پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں. افغان طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلا کو 1 مئی کی بجائے 11 ستمبر 2021 کو دوحہ امن معاہدے کے خلاف ورزی قرار دیا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد طالبان پر دباؤ بڑھے گا. صدر بائیڈن نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد انہیں صورتحال کے لیے ذمہ دار قرار دیا جائے گا. صدر نے پاکستان سمیت ملکوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لیے مثبت کردار ادا کریں. اور پاکستان کی وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے. اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب, پاکستان میں جیسا کہ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ ان دنوں کرونا وائرس کی وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ اس کے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی اس وبا میں شدت آ گئی ہے. کرونا وائرس کی اس وبا میں شدت کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے کس نوعیت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم نے ماہرین سے گفتگو کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان, جو کہ پاکستان کے ایک ممتاز سائنسداں ہیں اور حکومت سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان جی, فرمائیے کہ پاکستان میں یہ اچانک کرونا وائرس کی وبا میں اتنی شدت کیوں آ گئی ہے؟
جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جینیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, جینیٹک میوٹیشنز ہو رہی ہیں. کراچی یونیورسٹی میں میرے ادارے میں میں نے ایک سینٹر قائم کیا ہے, جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ, اور یہاں پہ ہم اس کی روزانہ جو تبدیلیاں ہیں میوٹیشنز دیکھ رہے ہیں. تو یہ پچھلے 3 ہفتے سے کراچی میں اور سندھ ایریا میں خاص طور پہ مختلف علاقوں میں یہ جو B.1.1.7 ویریئنٹ ہے جو کہ برطانیہ میں پایا گیا تھا, تو وہ تقریباً 3 یا 4% پہلے سندھ میں دیکھا گیا اور اب بڑھ کے تقریباً 40% تک پہنچ گیا ہے, اور اندازہ ہے ہمیں کہ اگلے 2-3 ہفتے میں یہ 70% تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. اور برازیلین اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹس بھی دیکھے گئے ہیں. تو جو اوریجنل جو ووہان کا جو ویریئنٹ تھا جو چائنا میں دریافت ہوا تھا, وہ اب مقابلتاً دب گیا ہے, اور یہ جو ویریئنٹس ہیں یہ چھا رہے ہیں. اور ان کی خاصیت یہ ہے, خاص طور پہ جو یہ برطانیہ سے جو آیا تھا پنجاب میں اور پھر پنجاب سے سندھ میں آیا ہے, یہ جو ویریئنٹ ہے اس میں جو اسپائک پروٹینز ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ فٹ بال نما سا ہوتا ہے, اس پہ چھوٹے چھوٹے گنڈیاں سی لگی ہوتی ہیں جہاں پہ خاص پروٹینز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ میوٹیشنز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ انسانی خلیوں میں بآسانی داخل ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پھیلاؤ ہے, 70-80% زیادہ تیزی سے یہ پھیلتا ہے, اور اس وجہ سے اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں. اور پچھلے سال جو جون میں سے صورتحال تھی اس کے مقابلے میں اس سال جو ہے یہ کافی زیادہ پھیلاؤ دیکھا جا رہا ہے اور کافی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کے علاوہ اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو وجہ جو آپ نے پوچھی کیا ہے, تو وجہ یہی ہے یہ اس کی اسٹرکچر میں تبدیلی آ گئی ہے, اس کی ساخت میں تبدیلی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے.
ڈاکٹر صاحب جی, جو اس کی ساخت میں اور اس کے اسٹرکچر میں جو تبدیلی ہے, یہ نیچرل ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات بھی ہیں نیچرل کے علاوہ؟
یہ نیچرل ہے. وائرسز جو ہیں وہ اکثر اپنا اسٹرکچر اپنی ساخت جو ہے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک فلو وائرس کی کوئی ویکسین صحیح نہیں ڈیولپ ہوئی, کیونکہ وہ جب تک ویکسین ڈیولپ ہوتی ہے تو اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے اور پھر ویکسین کا جو اثر ہے وہ پھر اتنا نہیں ہوتا جتنا کا ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے, اور یہ بہت وائرسز معمول ہے وائرسز کا اپنی شکل بدلنا, تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے.
اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو احتیاط تو سے گریز کیا گیا ہے اور بد احتیاطی کی گئی ہے وہ بھی ایک بڑا سبب ہے, اور اب یہ رمضان کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ اجتماعات ہوں گے, اس کو کس طرح سے کنٹرول کرے گی گورنمنٹ؟
جی, حکومت نے ایس او پیز لیڈ آؤٹ کیے ہیں کہ جو مساجد میں جائیں وہ وضو گھر سے کر کے جائیں, وہاں جو نماز جو پڑھیں تو وہاں قالین نہ بچھے ہوں بلکہ لوگ اپنی جا نماز خود لے کے جائیں, اور دو ماسک پہنے اور دور کھڑے ہوں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسجد کے امام ہیں اس کو انفورس کریں. لیکن پاکستان میں مقابلتاً دوسرے ممالک سے بہت بہتر صورت حال ہے. ہندوستان میں دیکھیے تقریباً 1.5-1.5 لاکھ کیسز روزانہ ہو رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں 4-4.5 ہزار کیسز ہیں. تو بہت بہتر ہے پاکستان کی صورتحال ہندوستان کے مقابلے میں. اور برطانیہ, امریکہ, برازیل اور دوسرے ممالک, برازیل میں دیکھیے روزانہ 4,000 اموات ہو رہی ہیں, پاکستان میں 50-60 اموات ہو رہی ہیں. تو جو سچویشن رہی ہے پاکستان میں وہ بہت بہتر رہی ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے, اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی رفتار سے ہوئی ویکسینیشن تو کم سے کم 2 سال لگیں گے. 2 سال میں تو پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے گا, جب تک کہ آپ پوری آبادی کو ویکسینیٹ کر پائیں گے. تو اس کے لیے کوئی اسپیڈی پروسیس اڈاپٹ کر رہی ہے گورنمنٹ؟
مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا تعلق ہے کہ ویکسین کتنی پاکستان کو مہیا ہوتی ہیں. پاکستان کو کیونکہ دنیا بھر میں ویکسین کی ڈیمانڈ ہے, اور کچھ ممالک نے جتنے ان کی پاپولیشن ہے اسے 3-4 گنا ویکسین آرڈر کر رکھی ہیں اور پیمنٹ بھی کر رکھی ہے, جس میں برطانیہ اور کینیڈا مثال کے طور پہ اپنی پاپولیشن سے, اپنی آبادی سے 3 یا 4 گنا زیادہ انہوں نے آرڈر کر رکھے ہیں ویکسین. اور اس طرح اور بھی ممالک نے, مغربی ممالک نے یہ کر رکھا ہے. تو یہ بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کو ویکسین جو ہے اس تعداد میں مہیا نہیں ہو رہی جتنی ہماری ضرورت ہے. 22 کروڑ افراد ہیں ہمارے ہاں, اور اس کے مقابلے میں ابھی تک 1 کروڑ بھی ڈوزز نہیں آئی. تو اس وجہ سے یہ امید ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں سپلائی زیادہ تیز ہو جائے گی. کچھ کوویکس ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے ذریعے کوئی 1.5 کروڑ ڈوزز کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دے دی گئی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی جو رشین ویکسین ہے اسپوٹنک, وہ بھی اب پاکستان میں مہیا ہو رہی ہے. تو کچھ تو پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرے گا, کچھ حکومت تو مفت میں لگا رہی ہے ویکسین ہر ایک کو. تو لیکن سپلائی کا مسئلہ ہے اس میں. حکومت کی ویکسینیشن کی رفتار جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ سپلائی کتنی تیزی سے ہوتی ہے.
یہ WHO کا جو پروگرام ہے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے, اس کے تحت پاکستان کب تک وہ 1.5 کروڑ ڈوزز حاصل کر سکے گا؟
اس کی امید ہے کہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر یہ 1.5 کروڑ ڈوزز جو ہیں یہ آ جائیں گی, اور اس کے بعد اور بھی ڈوزز کوویکس کے ذریعے آئیں گی. کوئی 20% ہمارے پاپولیشن کو امید ہے کہ کوویکس کور کرے گی, لیکن ابھی فی الحال 1.5 کروڑ آ رہی ہیں, جو کہ تقریباً 6-7% ہماری آبادی کا ہے جس کو یہ کور کرے گی یہ ڈوزز.
ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے اجازت دی ہے, گورنمنٹ نے اجازت دی ہے, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو اس میں ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ ایسے معاملات پہ فراڈس ہوتے رہے, تو واقعی لوگوں کو صحیح ویکسین مل بھی سکے گی یا نہیں مل سکے گی؟
جی, اس میں کیونکہ یہ ڈراپ اپروول ہوگا, اور صرف ان کمپنیوں سے اجازت ہوگی جن کمپنیوں کی ویکسین جو ہیں وہ ان کے ممالک نے اور WHO نے اپروو کر رکھی ہے. تو اس وجہ سے, اور یہاں بھی صرف ان کمپنیوں کو اجازت دی جائے گی امپورٹ کرنے کی جن کا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, ہر ایک کوئی امپورٹ نہیں کر پائے گا. تو ڈراپ یہ سب چیزیں دیکھ کر پھر اجازت دے رہا ہے, تو اس کا چانس بہت کم ہے کہ کوئی فراڈ کے طریقے سے کوئی غلط چیز آ جائے. لیکن زیادہ پریشان کن یہ ہے کہ کہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس کو موقع دیکھ کے اور جو ویکسین کی قیمت ہے اس سے 5 گنا یا 10 گنا زیادہ دام میں بکتی شروع ہو جائے اور مجبوری میں لوگ خریدیں. تو پروفیٹیئرنگ کا جو خطرہ ہے اس کو خاص طور پہ ہمیں نظر رکھنی ہے, اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اکثر جو ویکسینز ہیں ان کی جو قیمت جو ہے وہ 1,000 روپے سے کم ہے ڈوز, جس میں یہ جو ویکسین جیسے کہ ایسٹرا زینیکا ہے اس کی کوئی 300 روپے کے قریب, 2 یوروز کے لگ بھگ اس کی پرائس ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ بازار میں جو آتی ہے تو کس دام میں بکتی ہے, تو اس کو سامنے یہ زیادہ خطرہ ہے اس کا.
لیکن جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں اب بھی ویکسین بہت زیادہ قیمت پر اویلیبل ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ بھارت اپنے خود ہی ویکسین یہ بنا رہا ہے. دو کمپنیاں ہیں, ایک بھارت بایو ٹیکنالوجی ہے اور ایک سیرم انڈین سیرم لمیٹڈ ہے. دونوں کمپنیاں جو ہیں یہ ویکسین بنا کر تقریباً 300 ہندوستانی روپے میں حکومت کو سپلائی کر رہی ہیں, بھارت کی حکومت کو, اور وہ پھر آگے لوگوں کو دے رہی ہے. تو کیونکہ ہندوستان خود بنا رہا ہے اس وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے, پاکستان میں ویکسین بنتی نہیں ہے, سب امپورٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم باہر کے جس پرائز میں ہمیں ملتی ہیں اسی پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم کس دام میں حاصل کریں اور کس دام میں اس کو بیچ پائیں.
اس بیماری کے حوالے سے آنے والے دنوں کا آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں, رمضان اور بیونڈ؟
ایک بہت اچھی جو ڈیولپمنٹ چند روز پہلے ہوئی ہے, یہ برطانیہ میں اس کا کلینکل ٹرائل ہوا ہے. ایک نائٹرک آکسائڈ ایک مولیکیول ہوتا ہے, اس کے بنیاد کے اوپر ایک نیزل سپرے, یعنی کہ ناک میں آپ اس کی سپرے کرتے ہیں اپنے, تو اس سے جو وائرس کا جو لوڈ ہے وہ 90-99% تک کم ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر انسانوں کو ریکوری میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کلینکل ٹرائلز کیے گئے ہیں, اور برطانیہ اور کینیڈا میں اب ایمرجنسی یوز کے لیے اس دوائی کی اجازت مانگی گئی ہے. اگر یہ مل جاتی ہے اور پھر کیونکہ یہ بہت آسانی سے پروڈیوس کی جا سکتی ہے, مینوفیکچر کی جا سکتی ہے, تو اس سے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے. یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ابھی تک کوئی ایسی دوائی نہیں تھی جو اتنی تیزی سے اتنا اچھا وائرل لوڈ کم کرنے میں اتنی کامیاب ہوتی. یہ پہلی یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ میرے خیال سے بہت اہم ہے, اور اس کے بعد اور بھی میرے خیال سے انہی ڈائریکشن میں نئی نئی ادویات آئیں گی.
کیا اس بات کا امکان ہے کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاکستان میں بھی اس دوا کو مینوفیکچر کیا جا سکے؟
جن کمپنیوں نے باہر بنایا ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے یہ ہو سکتا ہے, اور یہاں پاکستان میں بھی میرے ادارے میں جو کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہیں, اس میں بھی ہم نے کئی ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جو ہم اسی وائرس کو کلچر کر رہے ہیں. پاکستان کا پہلا وائرولوجی سینٹر ہم نے قائم کر رکھا تھا, اور یہاں پہ اس کی انالیسس بھی ہو رہی ہے, اور اس کی کلچرنگ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے مرکبات ہیں جو اس وائرس کے خلاف ایکٹیو ہیں. تو کئی ایسے بہت اہم مرکبات ملے ہیں ہمیں جن کو ہم نے بین الاقوامی طور پہ پیٹنٹ کے لیے بھی فائل کر رکھا ہے, اور پاکستان میں بھی پیٹنٹ ہوئے ہیں, تو ان سے بھی امید ہے کہ ان میں سے کوئی اہم چیزیں نکل آئیں, لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا.
جس دوا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیا توقعات ہیں کہ وہ کب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گی؟
میرا اندازہ ہے کہ ایمرجنسی یوز کے لیے تو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, تو یہ میرے خیال سے اگلے 4-6 ہفتے میں یہ اویلیبل ہو جانی چاہیے. اگر ایمرجنسی یوز کی پرمیشن مل جائے تو یہ, کیونکہ آس پاس آسانی مینوفیکچر کی جا سکتی ہیں یہ نیزل اسپریز جو ہیں, تو اگر ایمرجنسی یوز کی پرمیشن مل جاتی ہے تو 4-6 ہفتے میں یہ مل جانی چاہیے, اویلیبل ہو جانی چاہیے.
کیا پاکستان اس کو امپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے فوری طور پر؟
ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک اس کو کسی ملک نے ابھی اپروو نہیں کیا, جب تک کہ ان کے اپنے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز اپروو نہیں کر لیتی. تو میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو یہ تحقیق کی بات کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک کوئی یہ کیونکہ اپروو نہیں ہوا ہے تو اس لیے قبل از وقت ہوگا کسی بھی ملک کو اس دوا کو امپورٹ کرنا. ابھی صرف کلینکل ٹرائلز جو ہیں, ڈبل بلائنڈ کلینکل ٹرائلز کا ڈیٹا جو ہے وہ شائع ہوا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر اپلیکیشن دی گئی ہے کہ اس کی اجازت دی جائے ایمرجنسی یوز کی کینیڈا میں اور برطانیہ.
یہ تو بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب.
جی بالکل, بہت ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ پہلا بڑا بریک تھرو ہے میرے نظریے کے مطابق, کیوں ابھی تک جو ادویات آ رہی تھیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا, تھوڑا بہت اثر ہوتا تھا لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا.
تو یہ استعمال کس طرح سے ہوتی ہے, یہ مرض ہونے کے بعد استعمال ہوتی ہے یا مرض سے پہلے پریونٹیو میجر کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟
جی مرض ہونے کے بعد استعمال ہوتی ہے, اور یہی خاص بات ہے. ویکسین جو ہے وہ تو آپ پہلے استعمال کرتے ہیں, اور یہی سب سے بہت اہم ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی دوائی نہیں تھی جو اتنی افیکٹو ہو مرض ہونے کے بعد. ویکسین جو ہے وہ پریونٹیو ہوتی ہے, مرض ہونے سے پہلے ہوتی ہے, لیکن یہ آپ نارملی آپ یہ نیزل سپرے نہیں لیں گے, یہ جب آپ مرض ہو جائے گا وہ پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد یہ استعمال کی جاتی ہے اور اس سے پھر کنٹرول کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے.
اس سے جو کرونا وائرس ہے اس کی سیویریٹی جو ہے مرض کی وہ کم ہو جاتی ہے.
جی بالکل, کیونکہ وائرس کا جو لوڈ ہے, جو وائرس کی تعداد ہے وہ جسم میں بہت کم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے اس کی پھر بیماری کی جو شدت ہے وہ بھی اسی لحاظ سے کم ہو جاتی ہے.
یہ تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر اعجاز احمد سے, جن کی نگرانی میں پاکستان میں کرونا وائرس کی چینی ویکسین کی آزمائشیں ہوئی. ان کا تعلق اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل سے ہے. ڈاکٹر اعجاز, پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اب بہت بڑھ گئے ہیں, بحثیت ایک ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
پاکستان اس وقت باقی ممالک کی طرح کچھ تھرڈ ویو کے فیز سے گزر رہا ہے, اور اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جو پینڈیمک ہوتا ہے وہ اونٹ کی ویوز آتی ہیں اور جاتی ہیں اور یا کم و بیش جنم لیتی ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں اس تھرڈ ویو کی کیا وجہ تھی, ایک تو اتنا پتا ہے کہ ہماری پبلک جنرل پبلک تھی, جنرلی وہاں پر جو پریکاشنز لینی تھی ایس او پی فالو کرنے تھے اور جو ضروری احتیاط کرنی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا. بہت سی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی, جیسے اسکول کھل گئے, کیریئر ہالز کھل گئے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی, آمد و رفت زیادہ ہو گیا, اور اس وجہ سے کافی پھیلنے میں ایک دم اس کو وائرس کو موقع مل گیا. ایک اور جو تھی, وائرس میوٹیٹ کرتے یا چینج ہوتا رہتا ہے اور اس میں زیادہ پریشان ہم نہیں ہوتے, لیکن جب زیادہ میوٹیشنز ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ نئی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ پھر زیادہ تباہ کن یا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. جیسے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا یو کے اسٹرین ہے, ساؤتھ افریقن اسٹرین ہے, برازیلین اسٹرین ہے, تو یہ مختلف حصوں میں, دنیا کے مختلف حصوں میں اس وقت ایک ویو کی شکل میں کافی حد تک پھیل رہا ہے. پاکستان میں زیادہ امکان ہے, اور اس میں کچھ اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں جس میں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یو کے کا اسٹرین پریڈومیننٹ ہے, اور وہ اس وجہ سے جب یہ شکل اختیار کرتا ہے نئی والی, تو اس میں پھر نئے لوگ اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں. یہ دیکھا گیا کہ یہ جو اسٹرین ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. اس میں جیسے کہ یہ 50% زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے, یعنی کہ زیادہ اس کو ایفیشنٹ ہے ٹرانسمیشن. ایک اور وجہ جو ہے اس کی 30% اس کی مورٹیلٹی, یعنی کہ اموات کی خطرات یا کمپلیکیشن کی زیادہ چانسز ہیں. اس لیے آپ کے اسپتال بھر گئے ہیں, اس لیے آپ کے ایمرجنسی روم بھر گئے, آئی سی یو کے بیڈس بھر چکے ہیں, وینٹیلیٹر کی جگہ نہیں ہے, اور اموات زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. اس میں یہ جو دیکھا گیا کہ وائرس تھوڑا چینج اس طرح ہے کہ ایک تو شدت زیادہ ہے, دوسری اس کی جو پریزنٹیشن ہے تھوڑی سی چینج ہے. جیسے کہ اس میں بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, ڈائریا کی ایپیسوڈ زیادہ ہوتی ہیں, تو اس طرح کی پتہ چلتا ہے کہ وائرس آہستہ آہستہ بدل رہا ہے, اور اس وجہ سے ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ یہ پھیلنے میں ہماری جو ایس او پی اس کو اگر فالو نہ کیا جائے, پھر زیادہ ہم اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں.
ویکسینیشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک مؤثر حل ہے, اور پاکستان میں ویکسینیشن رفتار بہت سلو ہے, کیا اس کو بڑھائے جانے کا کچھ چانسز ہیں؟
پاکستان ان کچھ ممالک میں شامل ہے جس میں کہ ویکسین کی اویلیبلٹی ہو گئی ہے. ابھی فی الحال اس وقت بہت کم مقدار میں ویکسین کی دستیابی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, اور ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی شروع ہوئی. یہ ایک پلاننگ کے تحت چل رہا ہے جس میں کہ حکومت کوشش ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ ویکسین منگوائی جائے مختلف سورسز سے اپنی طرف سے, تاکہ فری ویکسین اویلیبل ہو گورنمنٹ کے سینٹر سے, پبلک سیکٹر ہاسپٹل سے, اور دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹ کو انہوں نے اجازت دیا کہ تاکہ وہ اس میں شامل ہو اور ویکسین کی پروکیورمنٹ ہو. اور یہ پلاننگ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک اور پھر مئی کے مہینے میں کافی بڑی مقدار میں ویکسین آنے کا امکان ہے مختلف سورسز سے. تو اس میں پھر ہمیں زیادہ, آپ دیکھیں گے کہ زیادہ مقدار میں ویکسین دستیاب ہوگی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر اعجاز کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا حکومت لاک ڈاؤن کر رہی ہے اس کے اسپریڈ کو روکنے کے لیے؟
ہاں میرے خیال میں لاک ڈاؤن تو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, لیکن ظاہر بات ہے اس کے پیچھے بہت سی ریمیفیکیشن ہوتی ہیں, اس سے اثرات ہوتے ہیں. تو اس میں جہاں پہ ہاٹ اسپاٹس ہیں, کرونا کے ہاٹ اسپاٹس ہیں,
تو وہاں پہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ ان جگہوں کو سیل کیا جائے, وہاں پہ آمد رفت کم کی جائے, لوگوں کو محدود کیا جائے, ان کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی جائے ان کو, اور وہاں پہ نیشن وائڈ پابندی لگ گئی ہے اس وقت, بازار جلدی بند ہو جائیں, شادی ہالز, ہوٹلز جہاں بڑے بڑے اجتماعات ہو سکتے ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے, انڈور ڈائننگ پہ اور آؤٹ ڈور ڈائننگ دونوں پہ, اور شادی ہالز پہ اور اس طرح کی بڑے اجتماعات پر بھی پابندی ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ تو کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کی جو بگ لارج فیکٹرز جو ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ یہ جو وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو روکا جا سکے, اس میں لوگ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ لوگ تعاون کریں گے تو پھر جا کر حکومت کے ساتھ مل کر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ورنہ جو ہے وائرس اسی طرح پھیلتا رہے گا, لوگوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے اور پھر آپ کافی حد تک مشکلات آ سکتی ہیں.
انٹرنیشنل ٹریولنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, باہر سے لوگ آتے ہیں تو کیا ان کو کوارنٹائن کرنے کا کوئی سسٹم ہے پاکستان میں اس وقت ان پلیس؟
اس وقت لوس سا ہے کہ لوگ اپنا ٹیسٹ دکھاتے ہیں اور یہ والنٹری بیسس پہ ان کو والنٹ ہو کہ آپ گھر میں جا کے مقید ہو جائیں دو ہفتے کے لیے, اس میں لوگ ظاہری بات ہے فالو اتنا اسٹرکٹلی نہیں کرتے, تو ہاں یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ دکھائیں اور جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے, اس میں کافی حد تک چیزیں تو ہیں پیپر پر ہیں, اس کی رولز اور ریگولیشنز ہیں, لیکن لوگ اس کو فالو نہیں کرتے, تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ فلائٹس اور ٹریول تو کم ہے, لیکن پھر بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس میں امکان ہے کہ وہ نئے وائرس لے کے آتے ہیں جس سے اس کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے.
حکومت اس دفعہ کتنی تیار ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟
میرے خیال میں حکومت کافی حد تک تیار ہے, اس طرح ہے کہ لوگ ان کو کافی انفارمیشن ہے وائرس کے بارے میں, کافی سہولیات ابھی ہیں جس میں کہ ہسپتالوں کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں اس طرح کی وبائی مرض کو ڈیل کرنے کے لیے, لوگوں کی ٹریننگ کی ہے, بیڈ کیپیسٹی بڑی ہے, آپ کی جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے یعنی کہ جو جس سے کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے ہو, اس میں کافی حد تک ہماری کیپیسٹی بڑی ہوئی ہے, ہمارا خود بنا سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو ان کی ریسورسز آپ کے پاس آ گئے ہیں, تو اس طرح تو حکومت تیار ہے, لیکن لوگ کہاں تک اس میں تیار ہوتے ہیں اور اس پہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں, خار کے ایس او پی کو فالو کرتے ہیں, وہ ذرا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے.
کیا لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس سے ہم بات ہو رہی ہیں؟
لوگ ابھی تک تھوڑے سے شکوک و شبہات ہیں اور کافی حد تک یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈرامہ ہے, اور اس کے اوپر یقین نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا ہے. لوگوں کو ابھی آگاہی تو زیادہ ہے لیکن ابھی بھی ایک بڑا طبقہ اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کی وجود کو بالکل مسترد کرتا ہے, اور اس وجہ سے پھر باقی لوگ اس کو سن سنا کے اور وہ پھر اس پہ یقین نہیں کرتے اور فالو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے خود بھی بیمار ہوتے ہیں, دوسروں کو بیمار کر سکتے ہیں.
ویکسینیشن کے حوالے سے کس انداز میں سوچتے ہیں لوگ؟
کافی حد تک لوگ لگوانا چاہتے ہیں, بڑا طبقہ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو امیر طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے وہ زیادہ ابھی پیش ہے, لیکن جب یہ ویکسین زیادہ اویلیبل ہوگی جنرل پبلک کے لیے گورنمنٹ کے تھرو فری نے بڑے بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, اسی طرح دیہات میں, تو پھر امکان ہے کہ اس کی ایکسپٹینس بڑھے گی, جب لوگ دیکھا دیکھی جب کرتے ہیں تو ویکسین لگوانے میں پھر جھجک کم ہو جاتی. تو میرے خیال میں جو ایک بہت ایک اچھا خاصا طبقہ ہوتا ہے جو اس کو نہیں مانتا تو وہ تو رہے گا ہمیشہ, اس کے لیے آپ کو مختلف اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی, انفارمیشن دینی پڑے گی تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر کے ویکسین خود بھی لگوائیں, دوسروں کو بھی انکریج کریں تاکہ روکے نہ, اور جو مس انفارمیشن ہو اس کی سدے باپ کے لیے آپ کو کچھ یہ اقدامات کرنے پڑیں گے, جس اس وجہ سے ویکسین کی ایکسیپٹنس بڑھنے کا کافی حد تک امکان ہے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اعجاز.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ڈاکٹر سلمان کاظمی آل پاکستان ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سلمان کاظمی, یہ فرمائیے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی صورتحال کیا ہے؟
جی, صورتحال بہت خراب ہے, بہت زیادہ مریض ہیں, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, 95% بیڈز فل ہیں, کوئی کوئی بیڈ خالی ہوتے ہیں تو فور نئے مریض آ جاتے ہیں, لوگ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی بیڈ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پیسے والے لوگ بھی جو ہیں ان کو بیڈ نہیں مل رہے, دو دو لاکھ روپیہ پر ڈے پرائیویٹ ہاسپٹلز کما رہے ہیں.
تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تھا اس کے بارے میں کیا ہے؟
وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو سر ایسے ہی ہے بس, وہ تو دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. کون سا اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ کسی قسم کا کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں. سارے مریض باہر لگے پھر رہے, کوئی خوف نہیں کسی کو, نہ کوئی ماسک لگاتا ہے, نہ حکومت نے پولیس کو استعمال کیا ماسک لگوانے کے لیے.
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں تو اچھا خاصا کنٹرول ہو گیا تھا, یہ آل آف اے سڈن جو سرج آئی ہے اس کا کیا سبب ہے؟
یہ سر اور بھی آئیں گی, ابھی تو یہ یو کے ویریئنٹ آیا نا, تو ابھی وہ بھی آئے گا, وہ جو ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے اس سے بھی ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بیماری کی اگلی لہر کی بھی توقع ہے, چوتھی لہر, اور وائرس پھیلتے رہیں گے اسی طرح. دیکھیں برازیل میں بھی تو اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیتھس ہو رہی ہے یا پیشنٹس آئے ہیں, کئی ملکوں میں یہ آئی ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے ان میں بھی جیسے وائرس میں میوٹیشن ہوگی نئی لہر آئے گی, پھر دوبارہ ہلاکتیں شروع ہو جائیں گی.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لیا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے؟
سر وہ تو ویکسین کی آپ اسٹڈی ہی دیکھ لیں تو سائنوفارم 79% ہے, سپٹنک 92% ہے, یعنی کہ 8% پھر بھی جہاں سے ویکسین لگوانے کے بعد بھی کہ انہیں کرونا ہو سکتا ہے. ہاں یہ توقع ضرور ہے کہ کمپلیکیشنز کا چانس کم ہوگا, یعنی کہ ہلاکتیں کم ہوگی بیماری سے جن ملکوں میں ویکسینیشن زیادہ ہو چکی ہے. مگر بیماری اگر میوٹیشن ہو کے کوئی نیا اسٹرین آ جاتا ہے جو نئی ویکسین چاہیے جس کے لیے, تو پھر تو ایک دفعہ دوبارہ لہر سے ہلاکتیں شروع ہو جائیں گی, یہ ہر ملک میں ہو سکتا ہے.
تو پاکستان میں کتنے پرسینٹ لوگ ہیں جن کو وینٹیلیٹر وغیرہ پہ جانا پڑ رہا ہے؟
سارے کریٹیکل آ رہے ہیں جو بھی اب ہسپتالوں میں آ رہے ہیں کرونا کے مریض, سب کریٹیکل ہیں, سب کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی فوراً.
تو جو وینٹیلیٹرز وغیرہ ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, کتنے ہیں آپ کے پاس؟
سر وہ اس وقت تو سارے فل ہیں, اوبیسلی تھوڑے ہیں, مگر یہ کہ بس جتنے بھی ہیں وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی سرکاری اسپتالوں میں بھی.
آپ ہی بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو اس مرحلے پر کہ وہ کیا کرے؟
میرا خیال ہے جی حکومت کو عید تک جو ہے نا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے ان شہروں میں جہاں یہ وبا اپنی پیک کو پہنچ چکی ہے, تبھی یہ کیسز کم ہونا شروع ہوں گے. عید پہ ایک دفعہ پھر بڑھیں گے کیونکہ جب کھلے گی حکومت مارکیٹیں اور لوگوں کو شاپنگ کرنے دے گی تو پھر کیسز زیادہ ہو جائیں گے. کہ ویکسین خریدنی چاہیے مختلف, سارا بجٹ لگا کے اور لوگوں کو ویکسینیشن لگانی چاہیے. اس طرح نہیں کہ ایک آ جاؤ تو دو آ جاؤ تو ویکسین لگوا کے چلے جاؤ, سڑکوں پہ ویکسین لگائیں لوگوں کو, مطلب بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ ویکسین لگے, جو بندہ بھی گزر رہا ہر عمر کا اس کو لگائیں ویکسین, تب شاید تھوڑا کیسز میں کمی آ جائے. مگر وہ کہتے ہیں اس طرح کی ویکسینیشن تو اگلے 5 سال بھی نہیں ہو سکتی اس ملک. ماسک لگا سکتے ہیں, لوگوں سے میری اپیل ہے کہ ماسک لگائیں, اگر اپنے آپ پہ رحم کریں تھوڑا سا اور باقیوں پہ بھی رحم کریں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا زمانہ ہے اس میں زیادہ اس مرض میں سرج آئے گی اس لیے کہ لوگ بھی اکٹھے ہوں گے اجتماعات ہوں گے؟
رمضان میں تو نہیں سر, عید پہ آئے گی. رمضان میں تو لوگ پھر بھی شاید احتیاط کریں گے تھوڑا, تو اب اس طرح تو ویسے تو پہلے اکٹھے ہیں, کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ رمضان میں الگ سے اکٹھے ہونا ہے کوئی انہوں نے نہیں.
اچھا جو پڑوسی ملک ہے آپ کا ہندوستان, وہاں پر تو بڑے پیمانے پر ویکسینیشن بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر بڑھ رہا ہے, تو خالی ویکسینیشن تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ مزید کیا سجیسٹ کریں گے؟
دیکھیں جی وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کتنی ویکسین لگائی ہوگی, 1 ملین لوگوں کو لگا لی ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں لگائی. جس طرح امریکہ اور یو کے نے لگائی ہیں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ لگائی ہیں نا, تو اب انڈیا پاکستان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے آپ ان ملکوں کے ساتھ. مگر پھر بھی اس کا علاج سر یہی ہے کہ ویکسین اپنا ماسک لگائیں, لوگ اپنے آپ کو تبدیل کریں, اور جو اوور آل لائف اسٹائل تبدیل ہو جائے. جب تک ہم اپنے آپ کو ماڈیفائی نہیں کریں گے, زندگی گزارنے کے انداز نہیں بدلیں گے, یہ شادیاں تقریبات اس طرح نہیں چھوڑیں گے جس طرح ہم کرتے رہے ہیں, تو یہی کچھ ہوتا رہے گا. کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو پیچھے شادیوں سے انفیکٹ ہو کے آئے ہیں, جو کہ اچھے بھلے تھے گھروں سے نکل کے گئے ہیں شادیوں پہ اور وہاں سے انفیکشن لگوا کے آ گئے.
تو اب آپ مزید کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ وہ اور کیا کرے اس سلسلے میں؟
گورنمنٹ ایک تو جی پولیس کو اختیارات دے کہ جو بندہ ماسک بغیر نظر آئے اسے 150 روپیہ اسے وصول کرے, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے ان علاقوں میں جہاں پہ شدید ہو گئی بیماری کی شدت وہاں مکمل لاک ڈاؤن کا, اور اس کے علاوہ ویکسین خریدے گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی مل کے ایک ایجنڈے پہ سیاست کریں بس کہ ویکسین لگائیں لوگ,
جو
شاید فرق پڑ جائے.
جو پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے اتھرائز کیا ہے ویکسین خریدنے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی کمی کو پورا کر دے گا پرائیویٹ سیکٹر؟
نہیں ان کے پاس ویکسین ہی نہیں تھی کسی کے پاس بھی, پرائیویٹ سیکٹر 50,000 ڈوزیں آئی تھیں وہ ساری لگ گئی. کرنا چاہیے انہیں ویسے پرائیویٹ کو بھی, جو خرید سکتا خرید کے لگائے, اچھی بات ہے اس میں کوئی بری بات.
کیا اس میں ڈاکٹر سلمان کاظمی کو اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اس کام میں شامل ہوگا تو اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو غلط ویکسین؟
سر وہ دیہاتیاں لگا رہے ہیں اپنی پہلی بار 8,000 کی ویکسین, 8,000 کی بھی نہیں اس سے بھی کم ہے, اور دیکھیں 12,000 کی بیچ رہے ہیں.
تو آپ کو کیا کیا آنے والے دنوں کا منظرنامہ کیا نظر آتا ہے آپ؟
سر میرا خیال ہے کہ آنے والے کوئی 2 ماہ کے اندر شاید یہ کیسز ایک دفعہ کم ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد جب چوتھی اسپائک آئے گی کوئی اور ویریئنٹ آ جائے گا کسی اور ملک سے تو پھر کیسز زیادہ ہو جائیں گے, وہ یہی میں تو پریڈکٹ کر سکتا ہوں.
کیا اس کے لیے انٹرنیشنل ٹریولنگ پر بھی پابندی آپ سجیسٹ کریں گے؟
سر ان کو لگانی چاہیے ان ملکوں میں جہاں پہ کوئی نیا ویریئنٹ آ رہا ہے وہاں سے پابندی لگائیں کم از کم 2-3 ہفتے کی، یا ان کو کوارنٹائن کریں، لوگوں کو آ کے چیک کریں پہلے، ان کو ناج فورن جہاز کو اندر جانے دیں لوگوں کو، کیونکہ اب انٹرنیشنل ٹریول تو ہوگا مگر کوارنٹائن اور ان چیزوں پہ باقی کئی ملکوں نے بہت سختی کی ہوئی، اور کچھ ملکوں میں جہاں نئی وبا آئی ہے وہاں پورے دوسرے ملکوں نے ان کو بند کر دی فلائٹ.
تو پاکستان میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا کوئی کوارنٹائن کا سسٹم نہیں ہے
اب اس وقت؟ کوئی نہیں ہے جی، آج کل تو مریضوں کو ہی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، کوارنٹائن ان کو کون کرے گا.
یہ تھے ڈاکٹر سلمان کاظمی.
اور سبائنس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ